أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفره من هو الجمود ولا يخده لطاء والجود. اس كل موت منتقص سواه وكل معنى مسموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم مختلف عليه داهر فيختلف منه الحال فلا كان في مكان فيجوز له الانتقال. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي الواقف بجميع السياسات والحكم والعارف بما في لوح والقلم سيدنا الممجد وبشيرنا المسدد ونذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد أجمعين. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وسيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر والعدل المشتهر واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في أحسن كتابه وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. ہم نے حسین بقاء دین کے حوالے سے جس گفتگو کے سلسلے کا آغاز کیا تھا، خدا کے احسان سے وہ آج اپنی دوسری منزل میں داخل ہو رہا ہے. اور یہ بات کہ سید الشہداء کا وہ قیام، وہ سید الشہداء کی کا امتحان ہی اصل میں بقاء دین کا سبب ہے. حقیقت یہی ہے کہ سید الشہداء سردار نداد دستر دست یزید حقہ کے بنا لا الہ اس حسین. یہ خواجہ اجمیری کا شعر واقعی برحق ہے کہ بنا لا الہ، دین کی بقا، دین کا دوام، دین کا آگے بڑھنا سید الشہداء کے اس قیام کربلا کا ثمر تھا. اور سید الشہداء کے انقلاب یا سید الشہداء کے اس قیام یا سید الشہداء کے اس سانحے اور حادثہ کربلا کے حوالے سے سب سے پہلا سوال جو ایک ذہن انسانی میں ابھرتا ہے وہ یہ کہ واقعی کربلا جاویدان کس طرح سے رہا. دیکھیں، کچھ چیزیں تاریخی حقائق ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ واقعی کربلا تاریخ اسلام کا 1400 سالہ جو اسلام کی تاریخ ہے اس کا ایک دردناک ترین واقعہ تھا، اس وجہ سے، اس کے دردناک ہونے کی وجہ سے اسے دوام اور جاویدانی ملی ہے، تو اگر کوئی شخص ایسی بات کہتا ہے تو بنیادی طور پر یہ مطمئن رہیں کہ وہ تاریخ اسلام سے آشنا نہیں ہے. تاریخ اسلام کے اندر بڑے بڑے دردناک واقعات ہیں جو پنہان ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں اور جن کو ہم یاد بھی نہیں کرتے. ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑی معروف روایت ہے امام سجاد، امام علی ابن حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہم صلی اللہ علیہ محمد والی، جس میں راوی امام کی خدمت میں موجود ہے اور گھر کے، یعنی بیت الشرف سے گھر کا وہ جزنان خانہ جسے کہا جاتا ہے عام اصطلاح میں، ایک بچہ آتا ہے. امام اسے زانوں پر بٹھاتے ہیں، سر پر دست شفقت پھیرتے ہیں، فاستعبر، روایت کے الفاظ ہیں، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. وہ بچہ تھوڑی دیر امام عالی مقام کے پاس رہتا ہے، پھر وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے. امام راوی سے پوچھتے ہوئے، جانتے ہو یہ کس کا بچہ ہے؟ راوی کہتا ہے، نہیں معلوم مولا، یہ کس کا فرزند ہے؟ تو امام عالی مقام اشارہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے چچا ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا سلام ہو اس باوفا دلیر علمدار کربلا پر، اس ساقی الاتاشا پر. امام سجاد کہتے ہیں کہ یہ ہمارے چچا ابو الفضل عباس کا فرزند ہے. اور اس کے بعد امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ پیامبر کی زندگی میں سب سے زیادہ دردناک دن احد کا دن تھا، اور احد کے دن کی اپنی ایک الگ سے حساسیت تاریخ کے اندر موجود ہے. جنہوں نے احد کی تاریخ کو پڑھا ہے، جو احد کی تاریخ سے آشنا ہیں، انہیں بہت اچھی طرح اس چیز کا احساس ہے کہ جنگ احد میں بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے. حتی تاریخ گواہ ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی. اچھا اس کرٹیکل سچویشن میں کہ جب احد کا میدان ہے اور ابھی بھی احد تھوڑا مدینے سے جنہوں نے الحمدللہ خدا نے جنہیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب کی وہ جانتے ہیں کہ ابھی بھی احد تھوڑا سا ہٹ کر ہے مدینے سے. اس زمانے میں تو اوبیسلی بس مدینہ بہت مختصر سا شہر تھا, آج کی طرح اتنا بڑا پھیلا ہوا اور وسیع شہر نہیں تھا. تو شہداء احد کی لاشیں زمین پر بکھری پڑی تھی. تاریخ گواہ ہے کہ شہداء احد کی میں سے بعض کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی تھی. خود سید الشہداء اس زمانے تک لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اس لسان سے جس کے لیے پروردگار عالم کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم وما ہوا وما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحى, اس زبان سے رسول اللہ نے حمزہ کو سید الشہداء ہونے کا لقب دیا تھا. حمزہ کی لاش پامال کی گئی, ہم سب جانتے ہیں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے جنگ احد کے میدان میں, تاریخ گواہ ہیں. رسول اللہ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جنگ احد کا. روایت نقل کرتے ہیں ڈاکٹر ابراہیم آیتی اپنی کتاب تاریخ عاشورہ میں, فارسی کتاب کا نام بررسی عاشورہ ہے اور ترجمہ جو ہے جامعہ تعلیمات اسلامی والوں نے تاریخ عاشورہ کے نام سے کیا ہے. کہا کہ واقعی روایت کو نقل کرتا ہے کہ ایک انصار میں سے, انصار مدینہ میں سے ایک خاتون, ایک انصاری خاتون ہندہ بن عمر بن حزام جو جابر بن عبداللہ انصاری کی پھوپھی بھی تھی, احد میں آئیں اور اپنے شہیدوں, یعنی آپ سوچیے اس خاتون کا ذرا جذبہ دیکھیے گا اور آپ کو اندازہ ہو کہ احد کا یعنی احد کے حالات کیسے تھے, احد کس قدر بڑا سانحہ تھا اس مسلمانوں کے قلیل اور مختصر سے گروہ سے جو بھی کچھ عرصہ پہلے بدر کی جنگ سے فارغ ہوئے ہیں گویا. تو کہا کہ احد جابر ابن عبداللہ انصاری کی پھوپھی ہیں, احد کے میدان میں آئیں اور اپنے شہیدوں یعنی اپنے بیٹے خلاد بن عمر, اپنے شوہر عمر بن جموح اور اپنے بھائی عبداللہ ابن عمر کی لاشوں کو فرش خاک سے سمیٹا اور تینوں شہیدوں کو ایک اونٹ پر بار کر کے مدینہ روانہ ہوئی ہیں. البتہ آگے ڈاکٹر ابراہیم آیتی نے تو یہی تک اس واقعے کی طرف اشارہ کیا, بعض دوسری تواریخ میں ملتا ہے کہ جب یہ اونٹ کو گھسیٹتی تھی مدینہ کی طرف تو اونٹ حرکت نہیں کرتا تھا, یعنی سموتھ نہیں چلتا تھا, آرام سے نہیں چلتا تھا, گویا اونٹ کو گھسیٹنا پڑتا تھا. اور جب یہ احد کی طرف اونٹ کا چہرہ کرتی تھی تو اونٹ بڑی تیزی کے ساتھ آگے حرکت کرتا تھا. اور راستے میں ان کی امہات المومنین سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ سوال بھی کیا کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے جب میں سے اونٹ کو مدینے کی طرف لے کر جاتی ہوں تو یہ اونٹ آگے حرکت نہیں کرتا. تو کسی نے آگے سے کہا کہ شاید بار زیادہ ہے, یعنی وزن زیادہ ہے, تین لاشیں تم نے اس کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں اس ایک اونٹ کے اوپر. تو اس نے کہا لیکن جب میں احد کی طرف کرتی ہوں تو یہ بہت تیزی سے چلتا ہے. کہا تو بس رسول خدا سے ملاقات ہو تو رسول خدا سے کے سامنے یہ اپنا معاملہ رکھو کہ کیوں اونٹ اس طرح سے کرتا ہے, مدینے کی طرف نہیں جانا چاہتا, گویا وہ احد کے میدان کی طرف جانا چاہتا ہے. لیکن آپ اس خاتون کی ضرورت دیکھیے, راستے میں جب ان کے ازواج رسول خدا سے ملاقات ہوئی ہے احد اور مدینے کے درمیان, جن کو مدینے میں خبر ملی کہ رسول اللہ کی شہادت ہو گئی ہے تو سخت پریشان تھی امہات المومنین ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان میں سے ایک نے پوچھا کہو کیا خبر ہے, اب آپ اس خاتون کا ذرا اسلام اور ایمان کا اندازہ کیجئے اور اس دن کی سختی کا اندازہ کیجئے. اس خاتون کے ساتھ جو اونٹ ہے اس پر ان کے بیٹے خلاد بن عمر, شوہر عمر بن جموح اور بھائی عبداللہ ابن عمر کی لاشیں ہیں. یہ تین کتنے حساس رشتے ہیں, یہ ہم سب خواتین ان رشتوں کی حساسیت اور ان کے اپنی زندگی کے اندر اہمیت سے بہت اچھی طرح سے آگئے نا. اور یہ ان تینوں کی لاشوں کو میں تو کہتی ہوں سلام ہے ان خواتین پر. یہ وہ عورتیں جنہوں نے زندگی کا کچھ حصہ کفر کی گمراہی میں گزارا ہے لیکن جب ایمان لے کر آئیں تو کس کمال کا ایمان لے کر آئیں. کہا کہ یہ ان میں سے ایک امہات المومنین میں سے کسی ایک نے ہندہ سے پوچھا کہ کہو کیا خبر ہے, کہا بڑی اچھی خبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ و سلامت ہیں, اس کے علاوہ کوئی بھی مصیبت آئے تو کوئی بات نہیں ہے. آپ سوچیے یہ مسلمان عورت جو اپنے عزیز, صرف عزیز نہیں قریبی ترین رشتے, بھائی بیٹا شوہر یہ عورت کی سلطنت ہوتے ہیں عزیزہ نے من، یہ رشتے لے کر یہ مدینے میں دفن کرنے کے لیے لے کے جا رہی ہے، اور اس کی قوت ایمانی کس کمال کی، اس کا حوصلہ کتنا بلند ہے، یہ زوجہ رسول کو پلٹ کر کہہ رہی ہے رسول اللہ زندہ ہے تو پھر کیا کم ہے، اس خوشخبری کے ہوتے ہوئے کون سی خبر ہے جو ہمیں افسردہ کرتی ہے؟ اور کہا اس کے بعد بھی عہد سے اور کئی خوشخبریاں لائی ہوں، ایک تو یہ کہ متعدد مسلمانوں کو شہادت کی سعادت نصیب ہوئی، دوسرے سورہ احزاب کی آیت نمبر 25 نازل ہوئی کہ اللہ نے غصے میں بھرے ہوئے کافروں کو پسپا کر دیا، انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوا، اور اللہ نے مسلمانوں کو مزید خون خرابے سے بچا لیا، اور اللہ قدرت والا اور عزت والا ہے. لیکن شہدائے احد ان کی لاشوں کو دیکھنا، حمزہ سید الشہداء کی لاش کا مشاہدہ کرنا، قلب ناظرین رسول اللہ کے لیے کس قدر گراں تھا کہ چوتھے امام راوی سے کہتے ہیں رسول کی زندگی کا دردناک ترین دن احد کا دن تھا. ہم نے بعض بزرگ علماء اپنے بعض اساتذہ سے سنا ہے کہ جب میدان احد میں حمزہ کی لاش پر پہنچے ہیں سید سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کسی نے رسول خدا سے کہا، رسول اللہ گریا فرما رہے تھے، کسی نے رسول خدا سے کہا صفیہ آ رہی ہیں، رسول اللہ کی پھوپھی ہیں صفیہ بنت عبد المطلب، صفیہ اور حمزہ ایک ہی ماں سے ہیں، تو رسول اللہ نے کہا صفیہ کو فوراً نہیں آنے دینا لاش حمزہ پر، اور کسی کو بھیج کے کہا روک دو صفیہ جہاں پر بھی ہیں. سامنے حمزہ کی لاش کس عالم میں تھی؟ ہم سب جانتے ہیں حمزہ کا وحشی نامی غلام نے ہندہ کے حکم پر کلیجہ نکالا تھا تاکہ وہ چبا سکے. ہم تو زیارت عاشورہ کے ان الفاظ سے الحمدللہ آشنا ہے، والآکلت الاکباد اللعین ابن اللعین علی لسان کا ولسان نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول خدا نے پہلا یہ کام کہ اپنے دوش مبارک سے ردا اتاری، حمزہ کی لاش پر ڈال دی، حمزہ کی لاش پر ڈال دی. کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے صفیہ کو کیوں روکا؟ تو رسول اللہ نے کہا جانتے نہیں ہوں یہ لاش جو زمین پر پڑی ہے صفیہ کے بھائی کی ہے. اور جب صفیہ پہنچی ہیں تو رسول اللہ نے بعض منابر کے مطابق، بعض مآخذ کے، بعض اساتذہ کے مطابق، رسول اللہ نے جناب صفیہ کو اجازت نہیں دی کہ حمزہ کے چہرے سے، حمزہ کے جسم سے اس ردا کو ہٹائیں. ایک لمحے کے لیے میں یہاں رکوں اور علی کی شیر دل بیٹی زینب بطلت الکربلا کو یاد کروں. میری اس گفتگو کو سننے والی بہنیں بھی تو ہوں گی نا، خدا بھائیوں کو ہمیشہ سلامت رکھے. یہ بھائی زور کمر ہیں بھائیوں کے لیے بھی اور بہنوں کے لیے بھی، بھائی چھوٹے ہوں یا بڑے، بھائی بھائی ہوا کرتے. بہت ساری باتیں مقتل میں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بسا اوقات تاریخ کے مطالعے کے دوران کوئی چیز ہمیں ایسی ہماری نگاہوں سے گزرتی ہے کہ جو ہمیں ہلا کے رکھ دیتی ہے. بہت سالوں سے ہم مسلسل مقتل کے اندر ایسی روایات کا مشاہدہ کرتے ہیں، تواریخ میں پڑھتے ہیں کہ علی کی علی بیٹی نے ظہر 11 محرم میں، میں ابھی مصائب کی منزل سے کچھ فاصلے پر ہوں لیکن یہ بات آ گئی ہے تو ایک جملہ عرض کرتی چلوں، بھائی کی لاش ست پارا کو دیکھا. اور یہ ایک موقع ایسا ملتا ہے جہاں آواز دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا ملائکۃ السماء والارض، آپ پر زمین و آسمان کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، حاذا حسینک مرملا بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب بالامامت والرضا، یہ حسین ہے. جس کے اعضاء کو منقطع کر دیا گیا ہے، کاٹ دیا گیا ہے، مرملم بالدماء، جو اپنے ہی خون کے اندر لطپت ہے، مسلوب بالامامت والرضا، میرے تو بھائی کا امامہ اور رضا لوٹ لیا گیا. میرا دل کہتا ہے، میں کوئی مقتل تاریخ نہیں پڑھی، لیکن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے، انسان اپنے خاندان کے بڑوں کے واقعات کو ہمیشہ سنتا ہے اپنے بڑوں سے، ثانیہ زہرہ نے سنا ہوگا کہ احد کے میدان میں رسول اللہ نے حمزہ کی لاش پر کپڑا ڈال دیا تھا اس لیے کہ صفیہ نہ دیکھ لے. تو بھئی نہیں ہے قبر پیغمبر کی طرف رخ کر کے آواز دی ہو یا رسول اللہ وہ احد کا میدان تھا, آپ نے حمزہ کی لاش پر کپڑا ڈال دیا, صفیہ نہ دیکھے, آئیے حسین کی لاش پر بھی تو کپڑا ڈالیے, میں یہاں سے گزروں گی کس طرح سے دیکھوں گی. لیکن رسول اللہ کی زندگی کا دردناک ترین دن احد کا دن تھا. مدینے کے گھروں سے گریہ و نالہ کی آواز بلند تھی, لیکن احد اپنی آب و تاب کے ساتھ آج ہمارے درمیان زندہ نہیں ہے, بلکہ بہت سارے مسلمانوں کی تعداد ایسی ہے جو احد کی جزئیات سے واقف نہیں ہے, آگاہ نہیں ہے. مثلا احد کے شہداء کے بارے میں, جزئیات کے بارے میں ہم باخبر نہیں ہیں, شہداء کی ترتیب کے اندر ہم باخبر نہیں ہیں, حتیٰ بعید نہیں ہے کہ میرے سننے والی بہنوں میں, بیٹیوں میں, بہرحال مائیں یقیناً مخاطب نہیں کی جا سکتی ان کی فضیلت اور احترام کی بنا پر, شاید بہت سارے لوگ احد کی تاریخ سے بھی آگاہ نہ ہوں کہ احد کا دن کون سا دن تھا اسلامک کیلنڈر کے اندر, تقویم شیعہ کے اندر, اور سال کون سا تھا. لیکن اس کے بعد ہم آتے ہیں اور ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی کربلا محض یہ نہیں کہ اپنی آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے, بلکہ واقعی کربلا اپنی بہت ساری جزئیات کے ساتھ ہمارے پاس زندہ ہے. ہر سال واقعی کربلا کی یاد منائی جاتی ہے, ہر سال واقعی کربلا کو منبروں سے دہرایا جاتا ہے. ہم واقعی کربلا کو, اصل واقعی کربلا گویا ہمارے دلوں میں بستا ہے, سید الشہداء کی مصیبت, اور کس طرح سے ہم سید الشہداء کی مصیبت کو بلا دیں جبکہ ہمارے سامنے روایت ہے امالی شیخ صدوق کی علیہ الرحمہ, بہار الانوار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ, عوالم اور لہو سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ, کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا جملہ ان الذی یؤتى الی سم یجس الی فاقتل به ولکن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ, جو چیز میری شہادت کا سبب بنے گی وہ ایک زہر ہے جو میرے حلق میں ڈال دیا جائے گا, لیکن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ, حسین تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں ہوگا. آپ سوچئے یہ جملے کسی خطیب کی زبان سے نکلے ہوئے جملے نہیں ہیں, کسی عالم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے نہیں ہیں, یہ معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں, اس ذات بابرکت کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں جن کی تائید کے لیے آٹھویں امام سامن الحجج علی ابن مصر رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یقاس بنا احد, کسی کو ہم سے قیاس نہیں کرنا, اہل بیت کے ساتھ کسی کا قیاس نہیں ہے, معصومین کے ساتھ کسی کا قیاس نہیں, کسی کا مقابلہ نہیں ہے. اس زبان سے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی لا یوم کا یا ابا عبداللہ, حسین تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں ہوگا, وہ دن آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے, اور اس دن نے پچھلے حوادث کا کو, یعنی اس حادثے نے, وہ حادثہ ان پچھلے حوادث کو پر غالب نظر آتا ہے, واقعہ کربلا, حادثہ کربلا. اچھا ہم اب اپنی گفتگو کو ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے کہا نا کہ اگر ہم صرف تاریخ اسلام تک, ابھی میں تاریخ انسانیت کی بات نہیں کر رہی, ورنہ تاریخ انسانیت بھی بھری ہوئی ہے دردناک واقعات کے ساتھ, فجیع واقعات کے ساتھ, لیکن سید الشہداء کے ساتھ جو کیا گیا, بقول روزہ یہ استاد کا ایک جملہ, ایک شعرت بہ الجلود, اس کو تو سن کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو اہل حرم کے ساتھ کیا گیا وہ کیا کم المیہ تھا. ہم تاریخ اسلام کی جب بات کرتے ہیں تو شہادت سید الشہداء واقعہ تف سے پہلے, حادثہ کربلا سے پہلے دردناک ترین دن تاریخ اسلام کے اندر احد کا دن تھا. اب ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں. آغے مہدی پیشوائی کی کتاب ہے سیرہ پیشوایان, مہدی پیشوائی آتھر ہیں کتاب میں, معصومین علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں, کچھ مطالعے ہیں, اور بڑی خوبصورت اور نفیس کتاب ہے. اس کے اندر وہ معصوم سے روایت کو نقل کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد ہم اہل بیت پر دردناک ترین واقعہ جو ہے وہ واقعہ فخ ہے. اب میں فی الوقت واقعہ فخ کی جزیات کی طرف, واقعہ فخ کی جزیات کی طرف نہیں جانا چاہتی, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعہ کربلا نے کے اندر ایک عجیب سی بات ہے کہ واقعہ کربلا سے پہلے کے واقعات اور واقعہ کربلا کے بعد کے حوادث کو اگر ہم مد نظر رکھ کر بات کریں تو واقعہ کربلا جو ہے وہ اپنی نوعیت کا, اپنی انداز کا ایک الگ سے منفرد اور منحصر بے فرد قسم کا حادثہ محسوس ہوتا ہے. اس حادثے کی بقا کا راز کیا تھا؟ اچھا, واقعہ فخ کی طرف میں کل کی گفتگو میں انشاءاللہ تھوڑا سا سرسری سے اشارہ کروں گی کہ اس واقعہ فخ کے اندر خاندان بنو ہاشم کے بزرگان کے اوپر کیا مصیبت اور کیا مظالم ڈھائے گئے, لیکن اس واقعہ کربلا کو کچھ عوامل نے زندہ رکھا, جاویدان کر دیا. یعنی آپ خود سوچیں, انسان کی فطرت کے کچھ تقاضے ہیں جو اس واقعے کے آگے تقاضے بے بس نظر آتے ہیں. ہم اگر کسی دردناک المیے کو سنتے ہیں, ممکن ہے جب ہم پہلی دفعہ سن رہے ہوں, اب میں یہ فطری تقاضوں پر بات کری, واقعہ فخ پر انشاءاللہ کل کی گفتگو میں اشارہ کریں گے. انسان کی فطرت کا تقاضا اور مزاج ایسا ہے کہ پہلی مرتبہ ہم کسی المیے کو سنتے ہیں, کسی دردناک واقعے کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, ہمارا دل غمزدہ ہو جاتا ہے. دوسری مرتبہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمارے قلب کے حزن کے اندر ایک کمی واقع ہو جاتی, وہ آہو بکا نہیں رہتی. تیسری مرتبہ سنتے ہیں تو شاید بسا اوقات ممکن ہے آنکھیں ہلکی سی نم ہو جائیں, لیکن آنسو رخسار پر نہیں بہتے. کوئی بھی المیہ ہو, کوئی بھی دردناک واقعہ ہو, لیکن سید الشہداء کی یاد, انا لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا, قتل حسین کے لیے مومنین کے دلوں میں ایک آگ ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. لیکن واقعہ کربلا برعکس ہے, نوعاً ہمارے پاکستان ہندوستان کا مصائب کے بارے میں کچھ مزاج ہے, ہم پانچ کے بعد ایک ترتیب پہ ساتھ شہادتیں پڑھی جاتی ہیں. نوعاً ہمارے برے صغیر پاک و ہند میں آٹھ محرم کو, گرچہ ابھی آٹھ محرم میں کچھ دن باقی ہیں, لیکن نون آٹھ محرم کو تذکرہ علمدار کربلا ہوتا ہے. ہم اگر آٹھ محرم کو صبح ایک مجلس سنتے ہیں, جو ہمارا خواتین کا ایک مزاج, اکثر امام بارگاہ میں صبح گیارہ بجے والے ٹائم پر مجلسیں برپا ہوتی ہیں, میں قربان ہو جاؤں ذکر سید الشہداء کی حلاوت کے, اس آگ کے جو مومنین کے دلوں میں ہیں. وہ لوگ جو سارا سال 355 دن صبح کے ٹائم میں کہیں نہیں نکلتے مجلس کے لیے, وہ بھی جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ذاکرہ کے پاس جگہ ملے, ذاکرہ کو دیکھ سکے, اچھی طرح سے خطابت کو سننے کا حق ادا کر سکے. صبح مصائب ابو الفضل العباس پڑھے جاتے ہیں, ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں, ہم اس علمدار کربلا کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں. بس اوقات شام 4 بجے پھر ایک مجلس میں جانے کی خدا توفیق دے دیتا ہے, سید ہے کونین ہم سب سے انشاءاللہ راضی ہوں, پھر خدا کی سعادت ہماری شامل حال ہوتی ہے, نصیب ہوتی ہے, ہم پھر ایک فرض ادا پر جاتے ہیں, پھر تذکرہ علمدار کربلا ہے, پھر آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب ہے, پھر ہم گھر آنے تک بسا اوقات جناب ام البنین کے ان اشعار کو زیر لب پڑھتے ہیں, دیکھا ہے جس نے حملہ عباس نامور تھے اس کے ساتھ اور بھی کرار کے پسر, سنتی ہوں ہاتھ کٹنے پہ زخمی ہوا تھا سر, یارب گرا تھا کیسے میرا لال خاک پر, ہوتی جو تیغ پاس نہ آتا کوئی نظر, ام البنین کہہ کے پکارے نہ کوئی, آتے ہیں مجھ کو یاد وہ شیران حیدری, جب تک تھے میرے لال میں ام البنین تھی, اجڑی ایسی گود کہ اب کچھ نہیں رہی. رات کو بسا اوقات 9 بجے جو ایسی مجالس ہوتے ہیں جن میں خواتین اور مرد حضرات شرکت کرتے ہیں, واپس تذکرہ کربلا ہے, واپس وہی مصیبت ہے, وہی شہادت ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں رات کی مجلس میں آنکھ میں آنسو نہیں تھے. یہ ایک خاص الگ سے عنایت ہے, ان شہدا کی عظمت تھی, ان شہدا کی کا مقام ہے لگے. آپ شہدا کربلا کو بھی دوسروں کے ساتھ اتنی آسانی سے, یعنی اصلا کیا قیاس کر ہی نہیں سکتے شہدا کربلا کو. اور بہرحال سید الشہدا کے ساتھ, سید الشہدا کے اس قیام میں, اس سارے واقعے کربلا کے اندر, ہر قدم پر حسین کے ساتھ, حسین کے عظیم ساتھی ہیں, اور صرف حسین کے انصار مددگار مرد نہیں ہیں, سید الشہدا کے ساتھ خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں. میں قربان ہو جاؤں سید الشہدا آپ پر, آپ کے ساتھ ان افراد پر جنہوں نے اپنا لہو بہا دیا, دین پر آنچ نہیں آنے دی. محرم الحرام کی 2 تاریخ ہو گئی, دو تاریخ کو اہل حرم کا ورود سرزمین کربلا پر پڑھا جاتا ہے. حسین 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پر داخل ہوئے تھے نا. روایات, منابر, مقاتل بعض جملوں کو نقل کرتے ہیں کہ سید الشہدا جب سرزمین کربلا میں پہنچے تو راہوار نے آگے, گھوڑے نے, ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا سید الشہدا کی سواری نے. برصغیر پاک و ہند کے بعض نامور علماء کہتے ہیں امام حسین نے 7 سواریاں بدلی, 7 راہوار بدلے, لیکن کوئی راہوار آگے نہیں بڑھتا. سید الشہدا نے کہا یہاں رہنے والوں کو بلایا جائے, کچھ لوگ بنی اسد, جو قبیلے بنی اسد کچھ فاصلے پر مقیم تھا, انہیں بلایا گیا. امام نے پوچھا اس زمین کو کیا کہتے ہیں, جواب ملا کسی نے کہا مولا اسے نینوا کہتے ہیں, کسی نے کہا اسے غادریہ کہتے ہیں, کسی نے کہا اسے شط الفرات کہتے ہیں. امام نے کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہوگا. ایک ضعیف نے کہا میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اسے کربلا کہتے ہیں. کربلا کا نام سننا تھا امام حسین نے عباس کو آواز دے کر کہا عباس سامان سفر سواریوں سے اتار دیا جائے, محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے. میں مولا سے کہوں مولا ابھی تو آپ قافلے کو ٹھہرا رہے ہیں, ابھی آپ خیمے نصب کروا رہے ہیں, ابھی سادات کے اور اہل حرم کے خیمے سج جائیں گے اس سرزمین پر. مولا ابھی بچے ماؤں کی گودیوں میں, ابھی بہنوں کے سر اٹھتے ہیں تو بھائیوں کے چہرے نظر آتے, ابھی خواتین کے سروں پر سہاگ کی چادریں باقی ہیں. مولا ابھی آپ اپنی, آپ کے جوانان بار شہادت اپنی نگاہوں کے سامنے خیموں کو نصب کروا رہے ہیں, اور آپ کے حکم کے مطابق لوگوں کو ان خیموں کے اندر بالآخر ایڈجسٹ کیا جائے گا, اور یہ اپنے خیموں میں محو آرام ہوں گے. یہ 2 محرم کا دن ہے, صرف 8 دن کی بات ہے. میرا سلام ہو آپ کی اس مظلومہ بہن پر کہ جس کی نگاہوں کے سامنے ان خیموں کو آگ لگا دی جائے گی, سیدانیہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے, اور آخری خیمے میں آپ کی بہن سیدہ سجاد کا اشانہ ہلا کر کہے گی سجاد اب امام وقت تو بتاؤ خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں. اور میرا سلام ہو اس مظلوم کربلا پر جس نے اپنی امامت کا پہلا حکم صادر کیا علیکن بالفرار, پھوپھی اماں آپ پر لازم ہے کہ آپ خیموں سے باہر نکل جائیں, اور آپ کی بہن سراسیما کس طرح سے خیموں سے نکلی ہوگی. ہمیں اپنے مسلم مسلم ازدی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک ضعیفہ ہے جو خیمے سے کچھ گھسیٹ کے لانا چاہتی ہے. میں نے کہا ضعیفہ جو بھی ہے اسے جل جانے دے, خیمہ جل رہا ہے بڑی تیزی سے. تو اس نے کہا واہ تجھ پر, جو اندر ہے وہ شمع امامت ہے, میں کس طرح سے اسے جل جانے کے لیے چھوڑ دوں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ایام انقلب ينقلبون. نسألك اللہ ونتوک بسمک العظیم العظم العزل جل لکم اللہ من یسلک بحق فاطمہ وابیہا وبعلیہا وبنیہا وسر المستودعین فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد. پروردگارہ بحق محمد وآل محمد, بحق شہداء کربلا, بحق سالار شہیدا سید الشہداء کے صدقے میں یا رب الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ. خدایا ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عاجلہ و کامل عطا فرما, ہمارے مرحومین کی علی الخصوص میں کچھ مرحومین کے لیے خصوصی طور پر اپنے والدین مرحوم والدین کے لیے دعا گو ہوں. پروردگارہ انہیں اپنی جوار رحمت میں اعلی علیین میں جگہ عطا فرما. پروردگارہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے, ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات و صالحات میں سے قرار دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. اس محرم الحرام میں ہمیں قلب ناظرین سیدہ کونین کو خوش کرنے کی توفیق اور سعادت عنایت فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.